صلی علی نبینا صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ابو الاثر حفیظ جلندری کی کتاب شاہنامہ اسلام کی جلد نمبر 2, آواز محمد عرفان انجم, اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225, یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں شاہنامہ اسلام جلد 2 پارٹ 1.
نبی صلی علی محمد.
قطع تاریخ شاہنامہ اسلام جلد اول, اثر خامہ جناب صوفی غلام مصطفی صاحب تبسم ایم اے. شاہنامہ اسلام جلد 2, اردو نظم میں تاریخ اسلام کے زرنی واقعات رزم کا ولولہ انگیز بیان. اثر خامہ ابو الاثر حفیظ جالندھری. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ہر اس فرزند توحید کی خدمت میں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے. حفیظ. جلد 2, از انریبل جسٹس شیخ سل عبد القادر صاحب بالقابہ. شاہنامہ اسلام کی پہلی جلد کو اگر حفیظ کی رزم نگاری کا نقش اول کہیں تو دوسری جلد جو اب شائع ہونے کو ہے لفظی اور معنوی طور سے نقش ثانی کہلانے کی مستحق ہے. ہر صاحب فن کا نقش ثانی نقش اول سے بڑھ کر ہوتا ہے. جلد 2 میں اشعار کی آمد اور روانی پہلے سے زیادہ زور جوانی دکھا رہی ہے. پہلی جلد کو جو کامیابی نصیب ہوئی اس کے بعد دوسری جلد کے لیے کسی تمہید یا تقریب کی حاجت نہیں, مگر مصنف کی محنت اور جگر کا بھی مستحق اعتراف ہے, اور جی چاہتا ہے کہ دوسری جلد کا خیر مقدم بھی اسی جوش سے ہو جس کا اظہار پہلی جلد کی اشاعت کے وقت کیا گیا تھا. کامیابی کئی طرح کی ہوتی ہے. شاہنامہ اسلام کو خدا نے ہر طرح سے کامیابی دی. کتاب اگر مقبول ہو, بکثرت اشاعت پائے, تو یہ اس کی پہلی اور سب سے بڑی فتح ہوتی ہے. اس کتاب کی پہلی جلد جتنی چھپی تھی ایک سال کے اندر فروخت ہو گئی, اور دوسری اشاعت کی نوبت آئی. اس کی خوبی کا دوسرا ثبوت یہ ملا کہ قرن اولا کے رہبران اسلام کے کارناموں کو نظم کا لباس پہنانے کی جو طرز حضرت حفیظ نے اختیار کی تھی اس کی تقلید جا بجا ہونے لگی, اور کئی اور لکھنے والوں نے اسی طرز پر اسلامی نظمیں شائع کی. قبول عام اس تصنیف کو اس قدر حاصل ہوا کہ قومی مجالس میں جب کسی نے اسے پڑھ کر سنایا تو لوگوں نے انتہائی توجہ اور شوق سے سنا, اور جہاں کہیں لوگوں کو خود مصنف کی زبان سے شاہنامہ اسلام کے کچھ حصے سننے کا موقع ہو وہاں جلسے پر محویت طاری ہو گئی. عام قدردانی کچھ تو کتاب کی فروخت کی کثرت سے ظاہر ہوئی, مگر زیادہ تر اس امر سے کہ بہت سے شائقین نے بہتر قسم کے مجلد نسخے فی نسخہ 12-12 روپے کو خریدے, حالانکہ معمولی نسخوں کی قیمت 3 روپے فی نسخہ تھی. ہمارے رؤسا میں سے ایک فیاض طبع اور نیک دل قدردان نے, جن کے نام نامی کے اعلان کی اجازت نہیں, شاہنامہ اسلام جلد اول کا ایک نسخہ 1000 روپے میں خریدا. یہ سب باتیں حوصلہ افزا ہیں. ان سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے کلام کو بجا طور پر ملک میں مقبولیت حاصل ہوئی, بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ابھی زندہ قوم ہیں اور اسلام کی سچی خدمت کو پہچاننے اور خادموں کی ہمت بڑھانے کی قابلیت رکھتے ہیں. پہلی جلد میں مصنف نے یہ کوشش کی تھی کہ جو روایات نظم کی جائیں وہ ایسی ہوں جن کی صحت تاریخی اعتبار سے مسلمہ ہو, یہی احتیاط دوسری جلد میں ملحوظ رکھی گئی ہے، بلکہ جا بجا ایسے حاشیے دیے گئے ہیں جن سے روایات کے ماخذ کا پتہ چلتا ہے. اس احتیاط کے متعلق کچھ اشعار اس جلد میں عذر مصنف کے عنوان سے درج ہیں، جن میں سے چند بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں. مصنف نے کیا خوب کہا ہے، مجھے ملحوظ ہے اس تذکرے میں راست گفتاری، وگرنہ شاہ باز فکر اڑنے سے نہیں آ رہی. جو موضوع سخن مجھ کو اجازت ایک ذرا دیتا، زمینوں کو اٹھا کر آسمانوں پر بٹھا دیتا. مجھے گر یاد ہے قطرے کو طوفاں کر دکھانے کا، کسی ذرے کو وسعت میں بیاباں کر دکھانے کا. میرے دامن میں ہے ابر خزانی بھی بہاری بھی، کہ ہے آتش فشانی بھی نفس میں برف باری بھی. تخیل پر نہیں بنیاد میرے شاہ نامے کی، صداقت کی طرف جاتی ہے راہ راست خامے کی. نہ کوئی داستان ہے جس میں لطف داستان بھر دوں، نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیان کر دوں. یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی کملی والے کا، کہ جس کے نور سے ظلمت میں منہ دیکھا اجالے کا. ممکن ہے کہ مندرجہ بالا تعریف سے کوئی یہ سمجھے کہ کتاب نظم کے اعتبار سے روکی پیکی ہوگی، اور جو حالات لکھے ہیں ان کی تصویر اگر مطابق اصل ہو تو اس میں مصور کو رنگ بھرنے کا کیا موقع ملا ہوگا. مگر تباہ رنگین اپنے لیے راستہ نکالے بغیر کہاں رہ سکتی ہے. سیدھی سادی روایتوں کی منظوم بیان میں حفیظ کی شاعری نے اپنی خصوصیات کے اظہار کے لیے گنجائش نکال لی ہے، اور دوسری جلد میں کئی ایسے ادبی جواہر پیش کیے گئے ہیں جنہیں شائقین پسند کریں گے اور مزے لے لے کر پڑھیں گے. مثلا جنگ بدر کا بیان ہے، جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا لشکر ایک ریگستان بے آب میں پانی کی تلاش میں ہے. اس وقت حسن اتفاق سے می برس گیا. اس سادہ سی بات کو بیان کرنے کے لیے حفیظ کے تخیل نے یہ سما باندھا کہ صحرا کے دل میں یہ آرزو پیدا کی کہ جس طرح ہو سکے اپنے مقدس اور مقتدر مہمانوں کے لیے پانی باہم پہنچائے، اور اس نے نہایت عجز سے بارگاہ عزدی میں دعا مانگی کہ آسمان سے پانی برسائے. وہ دعا منظور ہو گئی اور می آ گیا. اس موقع پر دعائے صحرا کے نام سے جو ٹکڑا حفیظ کے قلم سے نکل گیا ہے وہ ان کے ادبی کارناموں میں پائیدار شہرت کا مستحق ہے. یہاں تخیل نے اپنا زور دکھایا ہے، مگر کسی تاریخی واقعہ میں تصرف نہیں کرنا پڑا. واقعہ اتنا ہی ہے کہ می برسا اور ان لوگوں کی تکالیف رفع ہو گئیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، مگر اس کے بیان کے پیرائے میں جدت پیدا کرنے کے لیے مضمون رنگین ہو گیا. ایک دوسری خوبی جو شاہنامہ اسلام میں ملحوظ رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بزرگان سلف کی خوبیاں بیان کرتے کرتے ضمناً مگر نہایت دلاویز طریقے سے ایسی اخلاق کی تلقین کی جاتی ہے جن کی موجودہ زمانے میں بھی ہم کو ضرورت ہے. اس مطلب کی وضاحت ذیل کے اشعار سے ہوگی، جہاں اس چھوٹی سی فوج کا ذکر کرتے ہوئے جو جنگ بدر میں اسلام کے ہادی برحق کی اپنی سپاہ سالاری میں خدا کی راہ میں پہلی لڑائی کرنے کو نکلی تھی. مصنف یوں نغمہ پیرا ہوتا ہے، نہ کوئی زوم باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی، نہ فکر کامیابی تھی نہ ذکر ناکامی، نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا غم ان کو، نہ کچھ اندیشائے پست و بلند و پیش و کم ان کو. نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، کہ ساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رزم کا آغاز زیادہ تر اسی جلد سے ہوتا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہوئی ہے کہ رزم کے میدان میں بھی ہمارے مصنف کے اشب قلم کی رفتار قابل تعریف ہے. ذیل کے رزمیہ ٹکڑوں میں صفائی بیان اور الفاظ کی موزونیت ملاحظہ ہو. پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تابا سر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے. گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، زرہ بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی. ایک دوسری جگہ پر تلوار ہی کے بیان میں لکھا ہے، بہت بے باک تھی یہ تیغ اب کچھ اور چل نکلی، کبھی شانے پہ چمکی اور کبھی زیر بغل نکلی. کسی کی ڈھال کاٹی سر سے گزری صدر تک پہنچی، بڑی خوبی ہے منشائے قضاء و قدر تک پہنچی. مخالف فوج کے سرکردہ ابو جہل کا بیان کرتے ہوئے وہ میدان میں اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کیے ہوئے تھا، اوروں کو لڑاتا تھا اور اپنی تیز کے منہ پر نہ آتا تھا. لکھا ہے، مسلح پہلوانوں کی تھی لوہا لاٹ تلواریں، جو اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے لے کے تلواریں. کسی کی دسترس پستک نہ ہوتی تھی بآسانی، کہ تھا ایک چلتے پھرتے قلعے میں اس جنگ کا بانی۔ جیلدوم میں سب سے زیادہ پر لطف اور پر اثر وہ حصے ہیں جن میں جہاد کے اصلی معنی واضح کیے گئے ہیں، اور وہ اصول بتائے گئے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فتوحات کے بعد خود ملحوظ رکھے اور جن پر کاربند ہونے کی اپنی پیروؤں کو تاکید کی۔ جہاد کا اصلی مفہوم ان ہدایات سے واضح ہوتا ہے جو جنگ سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو دی۔ ان میں سے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ خبردار، آ نہ جائے لشکر باطل قریں جب تک، نہ ہو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا یقین جب تک، لڑائی کے لیے اس وقت تک جنبش نہ تم کرنا، نہ ہو مجبور جب تک جنگ کی خواہش نہ تم کرنا، لڑائی ٹال دینا درگزر کرنا ہی بہتر ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے حذر کرنا ہی بہتر ہے، مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے، قضا کا خندہ پیشانی سے استقبال لازم ہے۔ یہ تو جنگ کی ہدایات تھیں۔ اب فتح کے بعد کے حالات سنیے۔ جب خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح دی تو ان کا اور ان کے ہمراہ غازیوں کا طریق عمل تمام دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ان کے بیان میں جناب حفیظ نظم میں یوں موتی پیروتے ہیں، نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں، ہوا بیتاب ذوق بندگی اللہ کے بندوں میں، وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے، خدا کے سامنے سر رکھ دیے ایمان والوں نے۔ سنے نغمات شکر ان فتح مندوں کی زبانی سے، اتر آئے فرشتے لے کے رحمت آسمانوں سے، تعجب خیز تھا یہ ربط و ضبط انسان فانی کا، چڑھا ہرگز نہ اس امت کو نشہ کامرانی کا۔ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر۔ جب جنگ بدر میں فتح پانے کے بعد آ حضرت اور صحابہ مدینہ منورہ واپس آئے، اس وقت کے بہت سے دلچسپ واقعات نظم کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر غازیوں کی قوت ضبط کی تعریف میں جو شعر لکھے گئے ہیں وہ نہایت سبق آموز ہیں۔ سرو سینا کو وقفے تے وہ خنجر کر کے آئے تھے، رہے حق میں یہ پہلا مارکا سر کر کے آئے تھے، مگر اس فتح پر کوئی نہ شورش تھی نہ ہنگامہ، نہ کوئی ناچ گانا، نہ باجے تھے نہ دمامہ، نہ اپنے زور بازو کی کہیں تعریف ہوتی تھی، نہ انداز شجاعت کی کوئی توصیف ہوتی تھی، حریفوں کی مذمت بھی نہ تھی ان کی زبانوں پر، نہ کمزوروں پہ کوئی طنز تھی نہ پہلوانوں پر۔ جو لوگ فوج دشمن میں سے قید ہو کر آئے ان کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت نرمی اور احسان کے احکامات جاری کیے۔ ان کی کیفیت ایسے مؤثر پیرایا میں لکھی ہے کہ اس کے پڑھتے وقت رقت ہوتی ہے۔ آن حضرت کا ارشاد ہے، اسیروں کو ہمیشہ عزت و اکرام سے رکھنا، کوئی صدمہ نہ پہنچانا، بہت آرام سے رکھنا۔ نہیں کرتا پسند اللہ سختی کرنے والوں کو، کہ جنت کی بشارت ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ اس جلد کے خاتمے کے قریب اہل مکہ کی انتقامی حملوں کا تذکرہ ہے اور جنگ احد کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس جلد کے اشعار پہلی جلد کی طرح 2000 سے اوپر ہیں اور حجم 250 صفحے سے زیادہ ہے، اور لکھائی چھپائی میں پہلی جلد کی سب خصوصیتیں قائم رکھی گئی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے بھی وہی قبولیت عطا کرے جو شاہنامہ اسلام کی جلد اول کو حاصل ہوئی، اور حضرت حفیظ کو توفیق دے کہ وہ تاریخ اسلام اور ادب اردو کی اس بیش بہا خدمت کو جاری رکھیں، اور شاہنامہ اسلام عالم اسلامی کے نہ مٹنے والے کارناموں کی ایک مکمل منظوم تاریخ ہو۔ عبد القادر معیار از پروفیسر محمد دین تاثیر ایم اے۔ کسی نظم یا شعر کے متعلق کسی قسم کی رائے کا اظہار کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، داغ کو ہوسناک، غالب کو فلسفی، انشاء کو ہزال اور اقبال کو قومی شاعر کہہ دینا بدیہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا داغ وصل اور بوسے کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا؟ کیا غالب زندگی کا رونا نہیں روتا تھا؟ کیا انشاء پھکڑ نہیں لڑتا تھا؟ کیا اقبال کا ترانہ ہر جگہ نہیں گایا جاتا؟ تو پھر یہ آرا بدیہیات میں سے نہ ہوئی؟ کیا ان کے متعلق کسی مزید غور و فکر کی ضرورت ہے؟ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ تمام تصورات، حوث، فلسفہ، حضل، قومیت ایک طرز خیال کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتے۔ ایک طرف ان شعراء کی ایک عام مشترک خصوصیت کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی بدولت ان سب کو ایک ہی نام شاعر سے پکارا جاتا ہے، اور دوسری طرف انہیں نفسیات، اخلاقیات اور مختلف معیاروں پر تولا جاتا ہے۔ کسی کو ایک وجہ سے مقہور قرار دیا جاتا ہے اور کسی کو دوسری وجہ سے سراہا جاتا ہے۔ کیا تنقید کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ درست ہے کہ ہر تنقید سے حقیقتاً ذاتی پسند کا اظہار ہوتا ہے۔ نقاد کے اصول خواہ کسی قدر مستند اور قدیم کیوں نہ ہوں، ان کا اختیار کرنا بجائے خود ایک ذاتی فعل ہے، اور ان کا اولین واضح ایک ہی فرد ہوتا ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بیک وقت ایک ہی فن کے متعلق مختلف معیار استعمال کیے جائیں۔ نقاد کی پسند ذاتی صحیح، لیکن اس میں یگانگت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تنقید محض ایک کھیل، ایک دل لگی سی بن جائے گی، جو چاہے نقاد ہو جائے اور جو منہ میں آئے کہتا چلا جائے۔ تنقید کو ایک معین علم بنانے کی غرض سے چند ابتدائی امور کا تصفیہ ضروری ہے۔ کیا ادبی تصانیف کو جانچنے کے لیے ایک مقرر کردہ اصولی نظام، ایک خارجی ضابطۂ تعزیرات درکار ہے؟ ہماری فصاحت و بلاغت کی پرانی کتب اس سوال کا جواب ہے، لیکن ان کی استنادی حیثیت قریباً مفقود ہو چکی ہے، اور کیوں نہ ہوتی؟ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہو کر بھی یہ کتابیں جو کی توں ہی رہی ہیں۔ زمانہ اور اس کا مذاق بدل گیا، مگر یہ نہ بدلی، اور کیسے بدلتی؟ جب ان کا اساسی اصول ہی یہ ہو کہ تبدیلی گناہ ہے، جب ان کے پاس ہر شعبہ ادب کے لیے ایک ہی معیار ہے۔ مگر ان کتب کی نامقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تر تجزیاتی ہیں۔ ان کے نزدیک ایک متحد تصنیف کو جاننے کے لیے اسے پرزہ کر ڈالنا ضروری ہے، اور پھر ان کی پیش کردہ معیار یوں بھی تسلی بخش نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف انواع ادب کیا ایک ہی نوع کے مختلف مظاہر کو کسی ایک ضابطے سے جانچنا غلطی ہے۔ یہی نہیں کہ نثر و نظم، ڈرامہ، افسانہ، غزل وغیرہ کے لیے خاص معیار بنانا ضروری ہے، بلکہ ایک شاعر سے دوسرا شاعر مختلف ہے اور مختلف معیار تنقید کا حقدار ہے، ورنہ ادبیات میں جدت کا خاتمہ ہو جائے اور فقیہوں کے استدلال کل جدید بدت، کل بدت زلالہ، کل زلالہ فی النار کی نظر ہو جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر تصنیف کو اس کے داخلی معیار سے دیکھیں، یہ دیکھیں کہ لکھنے والے کا مقصد کیا تھا اور وہ اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہے۔ یہ نہ ہو کہ غزل گو کو اس لیے دھتکار دیا جائے کہ اس میں پیغام نہیں، اور بانگ درا کو اس لیے غیر شاعرانہ کہہ دیا جائے کہ اس میں تغزل کامیاب ہے۔ اس انفرادی معیار کو قائم کرنے کے بعد ہم یہ پوچھنے کے مجاز ہو سکتے ہیں کہ کیا مقصد بذات خود قابل قدر ہے، اور اگر ہے تو کیا اسے ادبیات میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور اسے کس نوع ادب میں شمار کرنا چاہیے، نثر میں یا نظم میں، افسانے میں یا ڈرامے میں۔ مگر عام طور پر یہ بحث ایک حد تک غیر ضروری اور خارجی ہوگی، یہ کوئی ایسی پیچیدہ باتیں نہیں، مگر ان کے پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے عجب مضحکہ خیز مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چند سال ہوئے دکن میں کسی بزرگ نے ایک انگریز شاعر کی نظریہ شاعری کو معیار بنا کر غالب کو تحت السرا میں گرا دیا۔ معمولی مفروضات اور روایات سے بے خبر نوجوان ہماری مشرقی شاعری کو سرے سے بےوانی قرار دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے یو پی کے پرانے استاد لوگوں نے اقبال کو تو جو کچھ سمجھنا تھا سمجھا، اپنے ہم وطن اکبر کو بھی نہ چھوڑا، جس پر انہیں تنگ آ کر کہنا پڑا، تم سے استادوں میں میری شاعری بیکار ہے، ساتھ سارنگی کا بلبل کے لیے دشوار ہے۔ جس طرح بلبل کے نغمے خارجی قانون سے آزاد ہیں، ہر شاعر کو ایسی آزادی کا حق حاصل ہے۔ یہ نہیں تو جھٹ کہہ دیا کہ شاہنامہ اسلام ایک مثنوی ہے، اس کا وزن مثنوی کے مقررہ وزن سے باہر ہے۔ صغرا کبرا مرتب نتیجہ ظاہر ہے، شاہنامہ اسلام مثنوی بھی نہیں اور حفیظ شاعر بھی نہیں۔ رباعی اور قطعات کی بحث بڑھانے والے نقاد بھی اس کماش کے ہیں کہ اگر ان اہل فن بزرگوں کے معیار پر اکتفا کیا جائے اور معانی کو نظر انداز کر کے محض الفاظ کے الٹ پھیر کو شاعری کا منتہا قرار دیا جائے، تو یقیناً چرکیں اپنے وقت کا ملک شعرا کہلانے کا مستحق ہوگا۔ استادوں میں تو اب بھی متصور ہوتا ہوگا، شاہنامہ اسلام کا مقصد تلاش کرنے کے لیے زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں۔ مصنف نے خود ہی اس کو واضح کر دیا ہے، ضروری نہیں کہ کسی مصنف کا پیش کردہ مقصد ہی اس کا صحیح ادبی مقصد ہو۔ گئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں جو یاد اپنے سلف کے کارناموں کی، ارادہ ہے کہ پھر ان کے لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگین سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں، سناؤں ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے۔ سلف کے کارناموں کو ولولہ انگیز طریقے سے سنانا یہ ہے شاعر کا مقصد۔ عقل اور تاریخ کی بندش غیر ضروری ہے، اس کا خیال اسی حد تک کرنا چاہیے جس حد تک اس پابندی سے ولولہ انگیزی میں نقص پیدا نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صدی میں اگر خلاف عقل واقعات پیش کیے جائیں تو ولولہ کی جگہ ہنسی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سلف کے ایسے تاریخی واقعات میں جن سے یہ خلف آگاہ ہیں تبدیلی کرنے سے اصل مقصد میں رکاوٹ پیدا ہوگی، مگر تصور کی وسعت کو روکنا عبث ہے۔ حفیظ نے اپنے مقصد کو اس طرح متعین کر کے اپنے راستے میں بہت سی مشکلیں پیدا کر لی ہیں۔ عمر کے سامنے ایک افسانہ تھا جس میں وہ عشق و محبت، حسد و نفاق، رقابت اور جنبہ داری کی کشاکش کے ساتھ ہر طرح کے عقلی اور غیر عقلی واقعات بیان کیے جاتا تھا۔ فردوسی کے شاہنامے کا زمانہ بھی ماقبل تاریخ ہے۔ ہمارے مرثیہ نگاروں نے تاریخ کو طلسم بنا رکھا ہے، جو چاہا جس طرح چاہا کہہ ڈالا۔ حفیظ ان سب کے بعد آتا ہے اور سب سے زیادہ مشکل مہم پیش نظر رکھ لیتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی ایسی مثال نہیں جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ وہ اپنی منزل بھی آپ تلاش کرتا ہے اور اپنا راستہ بھی خود ہی بناتا ہے۔ یقیناً اس کا راستہ پل صراط سے زیادہ کٹھن ہے۔ تخیل کو دبائے تو شاہنامہ محض منظوم تاریخ رہ جائے، واقعات کو بدلے تو تحریف کا مرتکب ٹھہرے۔ یہی تکالیف اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہیں، یہی مشکلات اس کی کامیابی کو غیر فانی بنا دیتی ہیں اور حفیظ کو حالی اقبال اور اکبر کی صف میں جگہ حاصل کرنے کا حقدار کر دیتی ہیں۔ شاہنامہ اسلام حصہ دوم تاریخ کی کتابوں، آیات اور احادیث کے حوالوں سے بھرا ہوا۔ مصنف قدم قدم پر تاریخی تفصیلات کے بیان سے واقعات کی صداقت ظاہر کیے جاتا ہے اور اسلاف کے ان کارناموں کو مصور الفاظ اور مناسب اسوات سے زندہ کر دکھاتا ہے۔ تاریخی تفصیلات سے محض عقل کی تسلی ہوتی ہے۔ اس نظم میں ان کی قدر محض منفی حیثیت رکھتی ہے۔ عین مبارک جمعہ کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی، اور عین یہ 70 اونٹ دو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، ایک مسلسل بیان ہے۔ بنایا ایک عریشہ پھوس کا ارباب رحمت نے، قیام اس میں کیا باد دعا فخر رسالت نے۔ نبی نے امر فرمایا کہ دو اہل نظر جائیں، کہاں اتری ہے فوج قرشی کی خبر لائیں۔ علی اور سعد نے بڑھ کر نظر ہر سمت دوڑائی، قریشی کافروں کی چھاونی چھائی ہوئی پائی۔ پلٹ کر عرض کی فوجیں گراں معلوم ہوتی ہے، زمیں گویا حریف آسماں معلوم ہوتی ہے۔ مقام عدوہ القصوہ کا ٹیلہ ایک طرف رکھ کر ہے آسودہ خدا کے دشمنوں کا ایک بڑا لشکر۔ یہ اونٹوں کی تعداد، تاریخ اور دن کا تعین، چھپر کی تخصیص، مقامات اور افراد کے نام، ان تفصیلات سے واقعیت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ مگر اتنا کام تو ہر تک بند بری بھلی طرح سر انجام دے سکتا ہے۔ مگر حفیظ کا کمال یہ ہے کہ وہ اس عرضیہ کے آگے ایک چلتی پھرتی جیتی جاگتی تصویر تخلیق کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سینما کا کس قدر اثر شامل ہے، یوں یہ واقعیت ادبیات حاضرہ کی عالمگیر خصوصیت ہے۔ یہ بات طلسم ہوشربا اور کسی جدید ناول کا مقابلہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے مراسی میں بھی یہ حقیقت وضاحت سے نظر آتی ہے۔ انیس جزیات میں اس کا ماہر ہے، گو زمانہ کی بد مذاقی اور ماحول کی نااستواری سے اسے کبھی کبھی اپنا ہم نوا کر لیتی ہے، مگر حفیظ 20ویں صدی کا شاعر ہے۔ واقعیت اس کے شاہنامہ کی جان ہے، جنگ بدر کا نقشہ ہے، بے جان واقعات نہیں ولولہ انگیز کارناموں کا بیان ہے۔ دشمنوں کا لشکر، امڑتی دوڑتی اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آندھی، زمین پر پھیلتی افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی۔ امڑتی دوڑتی اٹھتی، یہ ہیجانی الفاظ پے بپے آ کر معنی اس کے کس قدر صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ اس ٹکڑے میں اسواد کے مناسب استعمال کی اور مثالیں بھی نظر آتی ہیں۔ نہاں اس ابر میں ڈھولوں کی ڈھم ڈھم، دف کی دف دف تھی، مغلظ گالیوں کا شور تھا، کتوں کی آف آف تھی۔ ان اشعار کو اگر کوئی اردو سے ناواقف اجنبی بھی سن لے تو محض اسواد سے معنی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسواد کے ساتھ مصور الفاظ مل کر واقعات کو کس طرح زندہ کر دیتے ہیں۔ انفرادی جنگ کا منظر دیکھیے، حضرت حمزہ اور عتبہ کا مقابلہ۔ جناب حمزہ نے تلوار پر تلوار کو روکا، سبق دستی سے تھپکی دے کر مہلک وار کو روکا۔ نظر آیا نہ کچھ، ایک جھنجھناہٹ کی صدا آئی، اڑی چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی۔ ذرا مہلت جو پائی ایک پل دھاوے سے حمزہ نے، سبق ہو کر نکالا ہاتھ الجھاوے سے حمزہ نے۔ لیا دشمن کو بڑھ کر تیغ فرخ فال کے نیچے، مگر عتبہ نے اپنا سر چھپایا ڈھل کے نیچے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہن پوش پہلوان ابو کرش کا مقابلے میں کہیں کہیں شگفتہ ظرافت کی بھی جھلک ہے، جس سے مشتعل جذبات کو کچھ تسکین ہوتی ہے اور سننے والا دم لے کر آگے بڑھتا ہے. نظر آیا کہ یہ انسان نہیں پتلا ہے اہن کا، کوئی حصہ جز آنکھوں کے نظر آتا نہیں تن کا، بشر تھا یا کہ تھا بے ڈول سا ایک ڈھول لوہے کا، چڑھا رکھا تھا جس نے تن کے اوپر خول لوہے کا. یہ کل آہن کی شاید ڈھل کے آئی تھی جہنم سے، زمین پہ اپنے پیروں چل کے آئی تھی جہنم سے. بلا کے تان تھے، پرپیچ چوٹیں تھیں، تکانے تھیں، سنانے تھیں کہ دو پھندار سانپوں کی زبانیں تھیں. جما کر پیترا کر کے اشارہ مرد غازی نے، انی رکھتے ہی ایک حکا جو مارا مرد غازی نے، ہوائی کر دیا باطل کے نیزہ باز کا نیزہ، زمین پر سر کے بل آیا غرور و ناز کا نیزہ. قریشی پہلوان کے ہاتھ سے جب اڑ گیا بھالا، تو ہٹ کر ہاتھ اس نے قبضہ شمشیر پر ڈالا. مگر اب جا نثار احمد مرسل کی باری تھی، کہ برچھی ہاتھ میں تھی اور قضا کی بازگاری تھی. جھپٹ کر شیر نے ایک وار دشمن پر کیا کاری، جہاں آنکھوں کے دو سوراخ تھے برچھی وہاں ماری. سنا اس زور سے آہن کا چہرہ توڑ کر گزری، گھسی چشمے عدو میں کاسائے سر پھوڑ کر گزری. سرے خود سر نے حق سے سرکشی کرنے کا پھل پایا، کہ پھل برشی کا سر میں دوسری جانب نکل آیا. گرا فولاد کا پتلا زمین پر سر نگوں ہو کر، تکبر بہ گیا آنکھوں کے رستے موجے خون ہو کر. قفس کے ٹوٹنے سے طائر جان اڑ گیا آخر، ادھر کھینچی جو برچھی زور سے پھل مڑ گیا آخر. کہیں کہیں مضمون آفرینی بھی کی گئی ہے، یہ تیغ حمزہ تھی دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمین پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے. اور جب تصور عقل کی عرضی زنجیر کو توڑ کر پرے پرواز کشادہ کرتا ہے، حفیظ کا جذبہ نیاز و عقیدت تاریخی واقعات کے سہارے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. صحرا کی دعا میں صحرا کوئی بے جان بیابان نہیں، خود دیدار یار کا بے کس تمنائی شاعر ہے. ہم ہیں، تم ہو، ہر صاحب دل ہے. خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے. غرض شاہنامہ اسلام میں وہ سب کچھ ہے جو اس قسم کی نظموں میں ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ سب کچھ ہے جو اس قسم کی نظموں میں ہونا چاہیے. یقیناً حفیظ اپنے بیان کردہ مقصد میں کامیاب ہے. جن لوگوں نے شاہنامہ کے کچھ حصص بھی سنے ہیں، ان کے لیے یہ دعویٰ تحصیل حاصل ہے کہ وہ دل بہت ہی سنگین ہوگا جسے یہ آتشی تیر نہ برما سکیں. تاثیر عرض حال مصنف، آج میں اپنی ناچیز کوشش کا دوسرا ثمر ملت کے دربار میں پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی معافی چاہتا ہوں، دوسری جلد کے طلبگاروں کو توقع سے زیادہ انتظار کرنا پڑا، یعنی پورے چار سال. شاہنامہ اسلام کی جلد اول کی طرح یہ جلد بھی 2000 سے کچھ زیادہ اشعار پر مشتمل ہے. مطالعہ کرنے والے اصحاب کو 2-3 ساعت میں ختم کر ڈالیں گے. اے کاش ان میں کچھ ایسے بھی ہوں جو ایک کمزور، نحیف اور دائم المریض وجود کا بھی تصور کریں، جو ان حروف کو یکجا کرنے کے ادھیڑ ان میں گھلتا رہتا ہے اور جو مطالعہ کرنے والوں سے دعائے خیر کے سوا اور کسی بات کا طالب نہیں. یہاں ایک سوال کا جواب بھی ضروری ہے. سوال ہے کہ اگر کارگزاری کی رفتار یہی رہی تو تاریخ اسلام کا تمام سلسلہ کس طرح اور کتنی مدت میں نظم ہو سکے گا؟ گزارش یہ ہے کہ دوسری جلد کی تکمیل میں جو التوا ہوا اس کے دو سبب ہیں. پہلا سبب بعض ناگہانی حادثات ہیں، جن میں سب سے بڑا حادثہ میری بچی ارشاد بتول کی مرگ ناگہاں. اس واقعہ کی روداد سے چونکہ میرے سوا کسی کو دلچسپی نہیں، اس لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ ذہین لڑکی جو مدرسہ بنات سے جلندھر میں کلام مجید پڑھتی تھی اور جس سے آئندہ مجھے اپنے کاموں میں امداد کی توقعات تھیں، ایک روز اچانک گھر کے کنویں میں گر گئی اور جان بر نہ ہو سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ اکتوبر 29 میں پیش آیا جبکہ میں جلد اول کی دباؤ سے فارغ ہوا تھا. حادثہ کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ایک عرصہ کے لیے میرا دماغ معاوف ہو گیا. میں اپنی کمزوری کا معترف ہوں، واقعی مجھ پر اتنا اثر پذیر ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. اس حالت بے دلی میں بعض احباب کے مشورے سے پھر وطن کو خیر باد کہہ کر لاہور کا رخ کرنا پڑا، مگر بجھی ہوئی طبیعت کو لاہور کی چہل پہل میں سکون نصیب نہ ہو سکا. میں لاہور کے قریب ایک نئی آبادی ماڈل ٹاؤن میں بسنے پر مجبور ہوا. خیال تھا کہ یہ ایک گوشہ سکون ہے, یہاں میں شاہنامے کے کام کو اطمینان سے انجام دے سکوں گا. لیکن بدقسمتی اور طبیعت کی افتاد, باہر زمین کے رسید یم آسماں پیدا است. اس میں شک نہیں کہ کام بھی بہت ہی مشکل تھا, لیکن فضول جھگڑے بکھیڑے بھی پیش آتے رہے. ذہنی تفکرات کے علاوہ جسمانی امراض بھی حفیظ کے جھونپڑے کو خانہ انوری سمجھ لیا. خیر, مذکورہ بالا موانے تو عارضی اور ہنگامی تھے جن پر آخر کر قابو حاصل کر لیا گیا, لیکن کام میں التوا کی دوسری وجہ مستقل ہے. یہ ایک ایسا عقدہ ہے جس کو میرا ناخن تدبیر وا نہیں کر سکا. بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ مشکل آسان ہو, لیکن تاحال اس الجھن سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ میرا کام صرف تصنیف تک محدود رہنا چاہیے تھا, یعنی شاہنامہ اسلام کی مانوی تکمیل اور بس. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً میں ہر سال کے اختتام پر 2000 اشعار کی ایک جلد ملت کے حضور پیش کر سکتا. لیکن افسوس, مجھے تو اس کو چھاپنا, نہ صرف چھاپنا بلکہ فروخت بھی کرنا پڑتا ہے, اور آپ نہیں جانتے کہ یہ چھاپنا اور فروخت کرنا کس قدر غیر شاعرانہ افعال ہیں, اور ان کا اہتمام ایک ایسے مصنف کے لیے جو کاروباری اہلیت نہ رکھتا ہو کتنا حوصلہ فرسا, صبر آزما اور ذہنی کفت کا موجب ہوتا ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ پھر کیوں یہ کام کسی ایسے تابع اور ناشر کے سپرد نہیں کر دیا جاتا جو اپنے حق المحنت کے عوض اس مہم کو انجام دے دیا کرے. میں جواب دوں گا کہ کوئی ایسا تابع اور ناشر بتائیے جو تصنیف کے ساتھ مصنف کی جان کا بھی گاہک نہ بنے. پھر جس مصنف کو ایک لمبی مدت تک کام کرنا مد نظر ہو وہ کیا کرے. ظاہر ہے کہ شاہنامہ اسلام ایک دو حصوں تک محدود نہیں, خدا عمر اور توفیق کی ارزانی فرمائے, تو ارادہ ہے کہ تاریخ اسلام کے تمام محتم بشان کارناموں پر احاطہ کیا جائے. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم و جان کا ربط باہمی قائم رہے, اور جسم و جان میں ربط قائم رکھنے کے لیے صرف ہوا پھانک لینا کافی نہیں. لیکن شاہنامہ اسلام کے مصنف کو تو آج تک جتنے تابع اور ناشر ملے وہ کتاب لے کر صرف ہوا کھانے ہی کی اجازت دیتے رہے. لہذا میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. خود کوزا گرد خود گلے کوزا کے مستاق, کتاب لکھوں اور دنیا کو سناؤں, پھر اس کی تباہت کے لیے مالی ذرائع مہیا کروں, تباہ ہو جائے تو ایک ایک کر کے فروخت کیا کروں, اور یہ چکر چلتا رہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حوصلہ افزا قبولیت کے باوجود کام میں سست رفتاری کا اصل باعث کیا ہے. ہاں, میری کتاب کی قدردانی حوصلہ افزا ہے, لیکن قدردانوں تک کتاب کا پہنچنا کافی دقت چاہتا ہے, اور یہی وقت ہے جو صرف تصنیف پر خرچ ہونا زیادہ مناسب تھا. میں اپنا اس زمانہ کی ناقدری کا شکوہ سنج نہیں ہوں, کیونکہ جہاں جہاں میں اس جنس کو پہنچا سکا جوش خلوص کے ساتھ قبول کی گئی. البتہ مجھے شکوہ ان انجمنوں سے ہے جو اسلامی مدارس کو چلا رہی ہیں, جن میں سے اکثر چندہ فراہم کرنے کے لیے شاہنامہ اسلام اور شاہنامہ اسلام کے مصنف کو تو استعمال کر لیتی ہیں, لیکن ان کے ارباب اقتدار کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ شاہنامہ اسلام کو اپنے مدارس کے دینی نصاب میں شامل کر لیں. حالانکہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس منٹگمری نے ایک قرارداد کے ذریعے ان کو توجہ بھی دلائی تھی. اگر یہ محترم حضرت اس طرف متوجہ ہوں تو اور شاہنامہ اسلام کو دینی نصاب میں مقرر کر لیں, تو اس کاوش کا اصل مقصد بھی بڑی حد تک پورا ہو جائے. یعنی کتاب کے مطالب طالب علمی ہی کے زمانے سے نونہالان قوم کے ذہن نشین ہو جائیں, اور یہ حرارت ایک مدت تک دلوں کو گرماتی رہے. دوسری طرف مصنف کو کتاب کی تکمیل کو چھوڑ کر فکر معاش میں زیادہ وقت ضائع کرنا اور اتنا سرگرداں نہ ہونا پڑے, اور اطمینان کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھ کر شغل تصنیف میں منہمک رہے. نیز چونکہ کتاب کافی تعداد میں نکلے لہذا قیمت بھی کم کر دی جائے, لیکن خانہ شرح خراب است کے ارباب صلاح, در عمارت گریے گنبد دستار خوبند. میرا خیال ہے کہ اب میں التواء کار کے اسباب عرض کر چکا ہوں. اس وقت کتاب کے دونوں حصے آپ کے پیش نظر ہیں. اگر یہ کام آپ کو ملت کے لیے کسی حد تک مفید معلوم ہو تو فیصلہ کیجئے کہ اس جلد کو مکمل ہونا چاہیے یا بدیر. اگر کتاب کا جلد جلد منزل تکمیل تک پہنچنا ضروری قرار دیا جائے تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے, وہ یہ کہ طباعت اور اشاعت دونوں سے مجھے سبک دوش کر دیا جائے, اور کتاب کے قدردان چاہیں تو ایک چھوٹا سا ادارہ اس کی اشاعت کے لیے ترتیب دے لینا کوئی بڑی بات نہیں. برصورت دیگر میں تو اپنا فریضہ ادا کر ہی رہا ہوں. کام جس طریق سے ہو رہا ہے ہوتا رہے گا انشاءاللہ. شکریہ. ملک کی عام اقتصادی حالت 4 سال سے خراب ہے. بیکاری اور عام کساد بازاری میں شاہنامہ اسلام کی اشاعت پر بھی اثر پذیر رہی. اگر اللہ کا فضل اور بعض درد مندان ملت کی بروقت امداد شامل حال نہ رہتی تو جلد دوم تاحال تشنا تباعت رہتی. مدد کم ملی یا زیادہ، یہ سوال خارج از بحث ہے. میں تو اس خلوص اور محبت کا شکر گزار ہوں جس کا اظہار امداد کی صورت میں کیا گیا. جلد اول کی سرپرستی کرنے والے بزرگوں کا شکریہ میں جلد اول کے دوسرے ایڈیشن کے عرض حال میں ادا کر چکا ہوں. آج میں دوسری جلد کی تکمیل میں حصہ لینے والوں میں سے اعلی حضرت شہریار بہاولپور خلد اللہ ملکہو کے علاوہ نواب صدر یار جنگ بہادر بیلقابہی، نواب مسعود جنگ بہادر بیلقابہی، خان بہادر میاں نصیر الدین احمد کوئٹہ، دیوان سر عبد الحمید صاحب بیلقابہی، خان بہادر ملک زمان مہدی صاحب آئی سی ایس، سیٹ حاجی عبداللہ ہارون صاحب اور مسلمانہ نے کراچی، خان بہادر نواب احمد یار خان دولتانہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. کتاب کی معنوی امداد کے لیے جسٹس شیخ سر عبد القادر صاحب کے علاوہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، پروفیسر نذیر نیازی، پروفیسر تاثیر اور پنڈت ہری چند اختر کا سپاس گزار ہوں. خدا ان سب کو جزائے خیر دے. حفیظ.
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پاٹ اپنے اختتام کو پہنچا.